Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
گزشتہ کل اگرچہ ہم آیت نمبر 232 تک پہنچ گئے تھے, اللہ تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر دے اور اپنی سعادت اور بھلائیوں میں سے بہت بھلائیاں عطا فرمائے, کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ آپ حضرات دیکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ رہ گیا تو ہمیں ضرور بتائیں, ہمارا ای میل اور دوسرے ذرائع جس ذریعے سے بھی ممکن ہو اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو ضرور ہمیں بتائیں. اس یہ بات کرنے والے کا اور بلکہ پوری ٹیم کا حق ہے کہ اگر کوئی بات بتانے سے رہ گئی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح کی جائے, اور اصلاح کرنے والے کو اللہ تعالی خوب اجر عطا فرمائیں گے. کہ ایک بات پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے جا رہی ہے تو بات پوری جانی چاہیے, ادھوری بات نقصان پہنچاتی ہے. تو لہذا ہمارے بعض سامعین نے ہمیں کچھ ای میلز کی اور کچھ سوالات کیے, اس سے اس طرف تنبہ ہوا کہ بعض مسائل بیان کرنے سے رہ گئے. بعض آیتوں کے ذیل میں بہت سارے مسائل تھے جو بیان کرنے سے رہ گئے, تو اللہ تعالی نے ان کی ای میل کی برکت سے ہمیں تنبیہ کی اور وہ مسائل سامنے آ گئے. تو میں خود بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا مجھ پر بھی واجب ہے اور ہماری پوری ٹیم پر بھی, اور ہم ان صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی. آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. جزاہم اللہ احسن الجزا. تو آیت نمبر 185 میں کچھ مسائل تھے, وہ آیت میں اس کا ترجمہ دوبارہ عرض کر کیے دیتا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل کیا اور اپنی ہدایت کی وہ واضح نشانیاں عطا فرمائی, نازل فرمائی, جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کیا جا سکے. فمن شہیدا منکم الشہر فلیصم, تو لہذا تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں روزہ رکھے, اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر, اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بس تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. یہ تو اس آیت کا ترجمہ تھا. مسائل اس سے کیا ملے؟ ایک مسئلہ تو ہم نے ذکر کیا کہ یہ بتایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں روزہ رکھے، یعنی وہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور کسی عارض کی وجہ سے، کسی خارجی تکلیف کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے. جیسے خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں اس کی قضا کریں گی. لیکن اگر کوئی شخص بالغ ہی نہیں ہوا اور رمضان کی 10 تاریخ کے بعد بالغ ہوا تو اب وہ 10 تاریخ تک تو معاف ہے اس کو، وہ 11 سے روزہ رکھے گا. اگر کوئی کافر ہے وہ 15 تاریخ کو مسلمان ہو گیا تو اب 15 تاریخ تک کے روزے تو اس پر معاف ہیں کہ وہ اس کا مکلف ہی نہیں تھا، 15 تاریخ کے بعد وہ اس کا وہ روزہ رکھے گا. ایک تو یہ مسئلہ رہ گیا. دوسرا یہ بات کہ تم میں سے جو رمضان پائے، رمضان کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس نے خود چاند دیکھا ہو اور چاند دیکھنے کے بعد اس نے گواہی دی ہو اور اس کی گواہی حاکم وقت نے قبول کر لی ہو، تو اب وہ روزہ رکھے گا. تو یا تو رمضان کا چاند خود دیکھے تو روزہ رکھے، اور اگر رمضان کا چاند نہیں دیکھا تو دوسری شہادت سے اس کو پتا چلا تو روزہ رکھے، اور یا پھر اگر اس نے خود چاند دیکھا اور ابر آلود موسم ہونے کی وجہ سے گواہی ایک آدمی کی بھی گواہی کافی ہوتی ہے، رمضان کے چاند میں وسعت ہے، اس نے گواہی دی حاکم وقت کو یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کو. جیسے ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی ہے اور رویت ہلال کمیٹی نے اپنے کچھ جرا کرنے کے بعد اس کی گواہی کو رد کر دیا مثال کے طور پر، تو اب یہ شخص بھی روزہ نہیں رکھے گا. یہ 29 شعبان کو جو اس نے چاند دیکھا تھا یہ یہی سمجھے کہ وہ اس کو غلط فہمی ہوئی تھی، اور بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے. میں نے کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اب اس کتاب کا حوالہ تو مجھے پوری طرح یاد نہیں، اور لیکن وہ یاد ہے کہ لوگ عید کا چاند رمضان کا چاند دیکھ رہے تھے تو کسی کو چاند نظر نہیں آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی مجھے تو نظر آ رہا ہے چاند. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ انسان چاند دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن حاکم وقت اگر اس کی گواہی کو رد کر دے تو اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب وہ روزہ بھی نہ رکھے بلکہ اب حاکم وقت ذمہ دار ہے. اگر لوگوں کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ جواب دے گا، اور اگر بعد میں تنبہ ہوا کہ بھئی رمضان کا چاند تو پہلے نظر آ گیا تھا، ہم نے غلطی کی دیکھنے میں، تو پھر حاکم وقت اعلان کرے گا کہ بھئی ایک روزہ رہ گیا سب قضا کریں، تو لوگوں پر قضا لازم ہوگی لیکن اس روزے کا گناہ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ انہیں تو علم ہی نہیں تھا اور ذمہ داری حاکم وقت کی ہے. تو ایک موقع پر لوگ چاند دیکھ رہے تھے، کسی کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں چاند نظر آ رہا ہے. اب قاضی نے جب اب وہ قاضی دیکھے کہ واقعی چاند تو ہے نہیں، اتنے میں ایک صاحب کو خیال آیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی تو ان کی بھووں کا ایک سفید بال ان کی پلکوں پر آ گیا تھا اور وہ دیکھنے میں چاند معلوم ہو رہا تھا. اب ایک صاحب کو جب خیال آیا تو انہوں نے ان کی بھووں پہ ہاتھ پھیر کر وہ بال صحیح کر دیے اور ان سے کہا کہ اب دیکھیں نظر آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا، کہیں گے ہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو حقیقت میں وہ چاند نہیں تھا بلکہ بھووں کا بال، سفید بال پلکوں پہ آ گیا تھا اور وہ دیکھنے میں چاند معلوم ہو رہا تھا. تو بعض دفعہ اس انداز کی بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے. اسی آیت میں ایک مسئلہ اور بیان کیا کہ اگر 29 شعبان کو امکان تھا کہ چاند نظر آئے لیکن چاند نظر نہیں آیا اور اعلان ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، تو اب اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اگر رمضان ہوگا تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا ورنہ نفل ہو جائے گا، تو ایسے روزے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. عبادت کی جائے تو جزم سے کی جائے کہ یہ عبادت ہے. یہ کیا معلق کر دیا کہ اگر چاند نظر آیا تو فرض روزہ ہو جائے گا اور اگر نہیں نظر آیا تو وہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی دوغلی نیت کرنا یہ طریقہ درست نہیں. لہذا یہ والی نیت کرنا اور ایسا کرنا درست نہیں. لہذا اگر 29 روزے ہیں تو شعبان کے پھر 30 دن سمجھے, اور اگر 30 دن نہیں ہے, چاند نظر آ گیا, حاکم وقت نے اس کی گواہی کو قبول کر لیا یا کسی اور نے گواہی دی اس کو قبول کر لیا, تو اب ذمہ داری حاکم وقت پر آ گئی. تو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں اور حاکم وقت کی بلا وجہ غیبت ہوتی رہتی ہے اور الزام ہوتا رہتا ہے. جب ایک ذمہ داری اللہ تعالی نے اس کو دی ہے تو بس اب اپنے کام کو چھوڑ دیا جائے. ہم جب نوکری کرتے تھے شروع نوکری میں تو آڈٹ کا شعبہ ملا, اس سے پہلے ایچ آر کا شعبہ تھا. تو ایچ آر کے اندر تو پالیسی پر عمل کرانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے. لیکن جب آڈٹ میں گئے تو ہمارے جو آڈٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہم چوکیدار ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ جس طرح گھر میں ایک کتا رکھ دیا جاتا ہے چوکیداری کے لیے اور گھر میں کوئی نامانوس آدمی داخل ہو تو وہ کتا فوراً بھونکتا ہے, بتاتا ہے کہ آج کوئی ایسا کام ہوا جو معمول کے خلاف ہے, اور جب مالک آواز دیتے کہ ہاں بھائی سن لیا دیکھ لیا تو اب وہ چپ ہو جاتا ہے, اب اس کا کام ختم, اب حاکم وقت کا کام شروع, گھر کے حاکم کا اور مالک کا کام شروع. لہٰذا ہمیں بھی جو کام دیا گیا کہ اگر ہمیں چاند نظر آ گیا تو ہم گواہی دے دیں, اب اگر ہماری گواہی قبول ہو گئی تو بھی ٹھیک, نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک, ہمارا کام پورا ہو گیا. لہذا اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد دوسرے کی ڈیوٹی کی پورے ہونے نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑے. ہاں اگر اس نے کسی اسلام کے احکامات ٹوٹنے کا کبھی اندیشہ ہو تو پھر اس کے طریقہ کار ہیں, وہ کبھی کسی موقع پر ان آیات احکام میں وہ بھی آ جائے گا, تو جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. تو ایک مسئلہ, دو تین مسئلے اس کے اندر آ گئے. ایک مسئلہ تو یہ کہ یوم تشکیق کا روزہ رکھنا, جس کو یوم الشک کہا, کہ 29 دن ہوئے شعبان کے, اب ایک امکان ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے اور ایک امکان یہ کہ نہ نظر آئے, اعلان ہو گیا کہ نہیں نظر آیا, اب روزہ رکھنا یوم الشک کا کہہ کر کہ اگر تو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے. چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھ لے, اور اگر کسی آدمی کو چاند نظر آنے کا علم ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر بھی قضا لازم ہے, قضا لازم ہے, اور لیکن چونکہ اس کو علم نہیں ہوا لہذا اس کو گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام میں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں, اگر رکھیں گی تو روزہ ہوگا ہی نہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مخصوص ایام آدھا روزہ گزرنے کے بعد یہ وقت شروع ہو گیا تو روزہ نہیں ہوگا, اگر افطار تک یہ وقت شروع نہیں ہوا روزہ مکمل ہو گیا تو روزہ سمجھا جائے گا, اگر افطار سے چند منٹ پہلے شروع ہو گیا تو پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ روزہ نہیں ہوا, وہ روزہ شمار نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کافر تھا اور وہ 10 کو مسلمان ہوا افطار سے کچھ پہلے تو اس کے اوپر بھی 10 کے روزے کی قضا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس کا مکلف نہیں تھا. اور اگر لیکن اگر خاتون ہے مخصوص ایام میں تو وہ مسلمان تو ہے, کسی خاص عذر کی وجہ سے اس پر روزہ معاف ہے. اسی طرح کوئی بے ہوش ہے اور مستقل بے ہوش ہے, تو مستقل بے ہوش ہونے کی صورت میں جیسے لوگ قومے میں چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بعض لوگ قومے میں بڑے لمبا لمبا ٹائم کے لیے رہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ ایک خاتون کسی بچے کی پیدائش پر قومے میں چلی گئی اور 21 سال تک وہ قومے میں رہی. جب وہ بچہ 21 سال کا ہو گیا اس وقت اس خاتون کا انتقال ہوا. تو یہ جو 21 سال کے اس کے روزے چھوٹے ہیں تو اب اس کے اندر وہ روزے کی مکلف ہی نہیں تھی, لہذا اب اس کے وراثہ اس چکر میں نہ رہیں کہ جی یہ جو ہے اس نے فدیے کی وصیت کی یا نہیں کی, وہ مکلف ہی نہیں تھی, وہ بیچاری بے ہوش تھی, تو اس پر روزہ لازم ہی نہیں تھا. جب نہیں تھا تو نہ اس کی قضا ہے, نہ اس کا کفارہ ہے, نہ فدیہ ہے. تو یہ مسائل بڑے کام آتے ہیں, اور جتنے مسائل بھی بیان کیے گئے جب یہ علم میں آ جائیں تو یہ ایک الارم ہے, جب مخصوص وقت آتا ہے اس کام کا یہ الارم بجتا ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ نصیحت کرتے رہیے, اچھی باتیں بتاتے رہیے, کہ مسلمانوں کو اچھی باتیں فائدہ پہنچاتی ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ نصیحت جو ہے وہ مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ الارم بولتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 185 کا میں نے بیان کیا, 186. اس کے اندر کوئی ایسا فرض یا واجب والا حکم نہیں, لیکن بات سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندوں نے تم سے میرے بارے میں پوچھا, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. یہ اصل میں ایک مدینہ منورہ کے قریب کچھ دیہاتی لوگ تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالی ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا مانگیں گے, اور اگر دور ہے تو ہم کتنا زور سے پکاریں اس کو کہ آواز اس تک پہنچ جائے. تو یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں قریب ہوں. اسی بات کو تو سورہ قاف میں بھی ارشاد فرمایا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں. تو یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں, اور دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ خاموشی سے اور آہستہ سے دعا مانگی جائے. اس طرح سے دعا مانگی جائے کہ برابر والوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں, کیونکہ آپ الگ ہیں. دعا کے معاملات میں آپ الگ ہیں, جماعت میں شامل ہوتے ہوئے بھی آپ الگ ہیں. جو نماز میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح, کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم ہی کہنا ہے رکوع میں, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی ہی کہنا ہے. اگر کسی نے اس کے الٹ کر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی, نماز میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر کسی نے مسنون دعائیں مانگی تو اس میں بھی وہ آساد ہے. اب دیکھیں امام نماز پڑھا رہا ہے, اب سجدے کے اندر مناجات کرنا تمام مقتدی آزاد ہیں, جو چاہے دعا مانگے. اسی طرح درود شریف کے بعد بھی آزاد ہیں. اب آپ کی ضرورت کسی دعا کی ہے, دوسرے کی ضرورت کسی دعا کی ہے, تو اس دعا میں ہر ایک مستقل ہے, ہر ایک کی اپنی الگ اور جدا حیثیت ہے, جو چاہے دعا مانگے. تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعا آہستہ سے مانگنا اور چپکے چپکے سے مانگنا یہ افضل ہے. اور ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے شیخ کے حوالے سے یہ بات اکثر نقل کرتے تھے کہ اپنے اللہ سے چپکے چپکے سے باتیں کرو. اور لوگ جو نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کا بہترین حل ہے کہ اپنی پریشانیوں اور اپنی دشواریوں کا اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا حل مانگنا چاہیے, اور اس کا حل مل جاتا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ بعض دعائیں ہمارے اعتبار سے دیر سے قبول ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اس کے ہاں نہ کوئی حادثہ ہے نہ کوئی چیز اچانک ہے. یہ حادثہ اور اچانک یہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز طے شدہ ہے. جو کام بھی ہو رہا ہے وہ طے ہو رہا ہے. لہذا بزرگوں نے منع کیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا, نعوذ باللہ. یہ بڑی ناشکری کا کلمہ ہے, اور یہ کلمہ جب ملتا ہے تو پھر بعض دفعہ دعا کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے, توفیق ہی نہیں ملتی. اس کے بعد اگلی آیت جو آیت نمبر 187 ہے, اس کے بھی کچھ مسائل ایسے تھے جو بیان کرنے چاہیے تھے, مگر وہ اس میں سے کچھ مسائل رہ گئے. ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ تو بیان کر دیا تھا کہ حالت اعتکاف میں بوس و کنار روزے کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہو اور روزے کی جو رات ہوتی ہے اس میں ازدواجی تعلقات کی اجازت ہے, لیکن اگر اعتکاف میں ہو جو کہ مردوں کا مسجد میں ہوتا ہے اس میں اس کی بھی اجازت نہیں, اور اعتکاف کی حالت میں مسجد سے بلا ضرورت طبعی اور بلا ضرورت شرعی کے نکلنا یہ بھی جائز نہیں. ضرورت طبعی تو یہ ہے کہ بیت الخلاء کے لیے کوئی آدمی جانا چاہے تو باہر نکل سکتا ہے, یا مسجد میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, یا مسجد کی انتظامیہ نے مسجد میں کھانے پینے کو ممنوع کیا کسی مصلحت کی وجہ سے, تو اس کے لیے کھانے کے لیے باہر جانا جائز ہے. اسی طرح اگر کھانے کی تو اجازت ہے لیکن گھر سے کوئی افطار یا سحری کا کھانا مسجد لانے کے لیے کوئی نہیں, تو اب اس ضرورت کے لیے انسان گھر جا سکتا ہے کہ ایسے وقت میں جائے جب کھانا تیار ہو, بس کھانا لے اور فوراً گھر آ جائے. تو یہ بھی ضرورت طبعی ہے, اور اس ضرورت کے لیے اعتکاف سے باہر جانا اعتکاف کے منافی نہیں، اگر چلا جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. ہاں اس کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں اس کے لیے باہر نہ جائے، ڈیوٹی کے لیے باہر جانا، ایسے ہی کسی سے ملنے کے لیے باہر چلے جانا. اسی طرح نماز جنازہ مسجد سے عام طور پر باہر ہوتی ہے، اس کے لیے باہر نکل جانا اس کی اجازت نہیں، اگر نکل جائیں گے تو جنازہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نماز جنازہ کا ثواب تو ملے گا لیکن اعتکاف حاصل ہو جائے گا. اور بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف جگہ نہیں ہوتی باہر نماز پڑھنے کی، تو پھر ایسے موقع پر فقہا نے منع کیا کہ سڑک روک کر، مسلمانوں کا راستہ روک کر وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، ایسی صورت میں مسجد کے اندر پڑھ لیں. اور اس کے اندر بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ محراب سے کچھ آگے باہر کو رکھ دیا جائے، اور کچھ لوگ امام کے ساتھ ایک صف، یا کچھ لوگ دو چار لوگ باہر کھڑے ہوں، باقی لوگ سب مسجد کے اندر ہوں. تو اگر ایسی صورت ہو تو معتکف بھی شریک ہو جائے جنازے میں، اور جنازے میں شریک بھی ہوا اور فرض کفایہ بھی ادا ہو گیا اور اس کا اعتکاف بھی باقی رہا. لیکن اگر مسجد سے باہر جانا پڑے تو پھر اس صورت کے اندر معتکف کو نہیں جانا چاہیے، اگر چلا گیا چلا جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح یہ تو آیت نمبر 187 کے ذیل میں کچھ مسئلہ تھا جو مسئلہ رہ گیا تھا. اسی طرح یہاں پر ایک مسئلہ نکاح مشرک کا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مشرکہ سے نکاح کر لیا تو نکاح تو نہیں ہوا، وہ رہنا بھی جائز نہیں، لیکن اچانک سے وہ مشرکہ مسلمان ہو گئی، تو مسلمان ہو گئی تو اب نکاح درست ہو جائے گا، اب رہنا درست ہو جائے گا. اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس سے نکاح کر لے، کوئی مشرکہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کا اعلان کر دے، تو پھر کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کے ایمان پر شک کرنا کہ یہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی، یہ صحیح نیت سے مسلمان نہیں ہوئی، یہ چیز جائز نہیں. کسی اور وجہ سے اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ درست ہے، لیکن ایمان کا تانا دینا یہ جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مدینے کی زندگی میں مختلف لوگوں کو سزائیں بھی دی، ہاتھ بھی کاٹا اور سنساری کی سزا بھی دی، اور حد قذف بھی لگائی، لیکن کسی منافق کو اس کے نفاق کی سزا نہیں دی، کیونکہ نفاق کو ثابت کرنا یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں. اگر ایسا کرتے تو خود مسلمان لوگ ہی ان پر اعتراض کر رہے ہوتے کہ یہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں. لہذا بعض لوگوں نے کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے کچھ لوگوں کا پتہ چل گیا کہ وہ مشرک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سزا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں. تو لہذا جس کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکے اور صحابہ کرام کو روکا، اس کام سے ہمیں بھی رکنا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. قرآن کریم کی صاف آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ دے، جس چیز کا حکم دے اسے بجا لاؤ، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. کیونکہ منافق کو نفاق کی سزا دنیا میں دینے سے، صرف نفاق کی وجہ سے، اگر کسی اور کام کی وجہ سے اس نے کوئی چوری کی، کسی پر تانہ زنی کی، تو اس کی سزا تو دی تھی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو حد قذف جو تہمت لگی تھی، اس میں بعض منافقین کو سزا دی اور بعض ان کے جرم کی وجہ سے دی. لہذا حد جو ہے جو جاری کی جاتی ہے، اس کو تو حاکم وقت کو بھی اس کی معافی کا اختیار نہیں. جیسے کہ ایک خاتون نے ایک دفعہ چوری کی تھی، اور اس کا ہاتھ کٹنے کا جب وقت آیا تو لوگوں نے سفارش کرنا شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس کا اختیار نہیں، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تب بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا. اور بعض جگہوں پر اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قانون بنا دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. جیسے شروع میں پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی. قرآن کریم کے اندر تقریباً 300 کے قریب آیات ہیں جو ان کی رائے کے حمایت میں نازل ہوئی تھی. اسارہ بدر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ فیصلہ اگرچہ درست تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی حمایت میں آیت نازل کی تھی، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پردگی سخت ناپسند تھی, اور اسلام میں اس وقت تک پردہ نازل کا حکم ایک عرصے تک نازل نہیں ہوا تھا, اور جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت تک بے پردگی کا کوئی گناہ نہیں, اس وقت تک بے پردگی کوئی جرم ہی نہیں. جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک شراب نوشی وہ جرم نہیں تھا, لہذا اس وقت جائز تھی. اور ہاں البتہ شراب جو حرام ہوئی اس میں یسألونک عن الخمر والمیسر یہ آیت بھی گزر چکی ہے, اور اس آیت کے تحت یہ مسائل بھی آنے تھے اور اس وقت یاد بھی آ گئے. اللہ تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ شراب کی حرمت اور اس سے متعلق احکامات اس کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ آیت گزر چکی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ناپسند تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اور یہ ختم ہو جائے, اور پھر ان کے حکم کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات بھی نازل کر دی تھی. اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 233, بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير. اور وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے, ويذرون أزواجا اور وہ عورتیں باقی رہ جائیں, تو اب ان عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ يتربصن بأنفسهن, وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی, اربعۃ اشہر چار مہینے, وعشرہ اور دس دن. تو عدت وفات جو ہے وہ چار مہینے دس دن ہے, اور جب فیدہ بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف, اور جب یہ مدت گزر جائے تو پھر وہ جو اپنے بارے میں جو کچھ کرنا چاہیں اپنی ذات میں وہ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھنے والے ہیں, خبر رکھنے والے ہیں, اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. تو اس آیت کے اندر عدت وفات بیان کی. تو جو ہم علماء عدت وفات بیان کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ آیت ہے. اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. حکمت اور مصلحت پر قانون کا مدار نہیں ہوتا, وجہ پر ہوتا ہے. اور شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی وجہ یا تو قرآن کریم کی آیت ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے, یا صحابہ کرام کا کسی بات پر اتفاق ہونا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا حکم کہیں اور موجود ہو اور یہ چیز نہیں ہو تو یہ چیز جائز ہے. جیسے اب الیکٹرک کے پنکھے آ گئے, میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کتنی وسعت عطا فرمائی ہے. پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ بادشاہوں کو لوگ پنکھا کیا کرتے تھے, بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے اوپر ایک پنکھا ہوتا تھا اور ایک نوکر ہوتا تھا جو اس پنکھے کو جھل رہا ہوتا تھا. پہلے یہ ہوا کی جو سہولت تھی یہ بادشاہوں کو اور امیر لوگوں کو حاصل ہوتی تھی. اب اللہ تعالی نے ہمارے دور میں الیکٹرک پنکھے ایجاد کر دیے, اب یہ سہولت سب کو مل گئی. نادر شاہ نے جب انڈیا فتح کیا, بادشاہ نادر نے جب انڈیا کی طرف وہ آیا تو وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ مجھے افغانستان کے چشموں کا ٹھنڈا پانی بڑا یاد آتا ہے, ٹھنڈا پانی میسر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں فریج ایجاد کروا دیے, دیکھیے ہر شخص اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی لیے ہوئے, اور اس وقت ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا تھا تو کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دینے کا کتنا بڑا ثواب رکھا تھا, کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے کسی کو ٹھنڈے پانی کے ایک گلاس پلا دیا. اب یہ ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا سستا کر دیا, ہر آدمی کر سکتا ہے, بس نیت کرنے کی دیر ہے. گھر میں مہمان آئے تو عام طور پر لوگ شربت بناتے ہیں گرمی کے دنوں میں, یا کولڈ ڈرنک ہوتی ہے, تو اگر پلاتے وقت نیت کر لی, اگر سادہ پانی ہو تو اس پر یہ ہے, اگر شربت پلایا اور چیزیں اس میں شامل کی تو اجر و ثواب تو اس کا بڑھتا چلا جائے گا. تو اس زمانے میں اگرچہ دین پر عمل کرنا کسی لحاظ سے اگر بعض چیزوں پر دیکھا جائے تو ہمارے حالات کی وجہ سے مختلف لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب تو برابر ہے. اس زمانے میں حافظ کے لیے کیا کہا, کتنا بڑا اجر ہے, کہ جو آدمی قرآن کریم حفظ کر لے اس کو یاد رکھے, وَأَحَلَّ حَلَالًا اس کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام جانے, یعنی اس کے عقائد درست ہوں. اعمال کی درستگی کو تو شرط نہیں کیا گیا, کوئی آدمی اگر اعمال کی درستگی کے لیے واقعی عمل کی درستگی تو ایک غیر حافظ کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ قرآن کے احکام تو سب کے لیے برابر ہیں, چاہے حافظ ہے چاہے غیر حافظ ہے, چاہے عالم ہے چاہے غیر عالم ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تو سب برابر کے مکلف ہیں. لیکن حافظ کے لیے کہا کہ جس شخص نے قرآن حفظ کیا اور اس کے لیے اجر بتا دیا کہ آخرت میں اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے قیامت کے دن کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی, مگر سورج کی جگہ کی طرح وحشت زیادہ روشنی نہیں ہوگی. گرمیوں میں سورج برا لگتا ہے, گرمی پھینک رہا ہوتا ہے, وہ گرم نہیں ہوگی روشنی, وہ روشنی راحت والی روشنی ہوگی. تو یہ حافظ کے لیے اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا, اس زمانے میں تو ابو جہل مار رہا ہوتا تھا, امیہ مار رہا ہوتا تھا کہ قرآن مت پڑھو نماز مت پڑھو. آج کون مار رہا ہے؟ ہاں ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی تھی اور بہت عرصے تک تقریباً 33 سال تک انہوں نے, بلکہ 34-35 سال تک انہوں نے دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دیا تھا اور بخاری شریف انہیں حفظ تھی, پوری یاد ہو گئی تھی, ظاہر اتنا عرصہ انہوں نے پڑھایا. تو ایک موقع پر حفظ قرآن کی ایک تقریب تھی, تو حضرت خود بھی حافظ تھے اور بڑے اچھے حافظ تھے, ان کے تمام بچے بھی حافظ تھے, اور اتفاق کی بات یہ کہ حضرت کے تمام بچوں نے حفظ جو کیا تو ان کے اور میرے استاد مشترک ہیں. تو ہماری درسگاہ میں حفظ ختم قرآن کی تقریب تھی, اس میں حضرت تشریف لائے, کہ وہ دارالعلوم کراچی کے ناظم اعلیٰ بھی تھے. تو انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا, فرمانے لگے کہ اجر تو اتنا ہے اس کا کہ حافظ کو اللہ تعالیٰ حافظ کے والدین کو تاج پہنائیں گے. لیکن کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ والدین کو کیوں پہنچائیں گے, لیکن جب میرے بچوں نے حفظ کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ والدین کو کیوں پہنایا جائے گا, کیونکہ والدین کی محنت بھی شامل ہوتی ہے. جب حفظ کر رہا ہوتا ہے نا بچہ تو طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں, طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائے, کل ہی کی بات ہے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا مشغلہ ہے کیا ہے, تو بتانے لگے کہ وہ پاکستان سے باہر غیر مسلم ممالک میں بسنے والے وہ لوگ جو اسلامک سینٹر سے دور رہتے ہیں. مجھ سے خود فرمانے لگے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اکثر ٹاؤنز میں رہتے ہیں, سٹی مین شہر میں, تو ان کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اور آمد و رفت وہاں پر اتنی مشکل نہیں ہے, لہٰذا وہ گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں, سہولتیں وہاں پر سب ہوتی ہیں, اور کام کرنے کے لیے شہر آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے اسلامک سینٹر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اسلامک سینٹر میں بچوں کے قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے, تو وہ جا نہیں سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے اس انٹرنیٹ میں ایک سہولت دے دی جہاں یہ اسلام کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف استعمال ہوتا ہے, تو اسلام کے مطابق بھی اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ کہنے لگے میں اسکائپ پہ ٹیوشنز پڑھاتا ہوں, قرآن کریم پڑھاتا ہوں. تو بڑی خوشی ہوئی ان کی بات سن کر, اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی, اور میں نے دیکھا کہ وہ کیسے پڑھا رہے تھے, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقہ تھا, اللہ تعالیٰ اس طریقے کو کامیاب فرمائے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کی آئی ڈی بھی رکھنی ہوتی ہے, بعض دفعہ بچے آن لائن آتے نہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قاری صاحب پڑھا رہے ہیں بچے کا دل نہیں چاہ رہا, پتہ چلا اس نے کمپیوٹر ہی آف کر دیا, تو اب والدہ والدین ان کی نگرانی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو. یا بچہ جو ہے وہ جب قرآن کریم حفظ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بہرحال ایک مشقت کا کام ہے, تو بچہ اس سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے, وہ مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے, کبھی کہتا ہے قاری صاحب نے مارا, اور کہیں پر ایسا ہوتا بھی تھا پہلے زمانے تک, ایسا ہوتا تھا کہ قاری صاحبان کے ہاں قرآن کریم حفظ کرنے میں بچے کی طبیعت چونکہ آمادہ نہیں ہوتی, لہذا اس پر سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے, تو کہیں پر سختی بھی ہوتی ہے, تو اس سختی پر والدین صبر کر رہے ہوتے ہیں, ماں اسے تیار کر رہی ہوتی ہے, وہ بھاگ جاتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں, باپ پکڑ پکڑ کے اس کو لا رہا ہوتا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ باپ ماں باپ کو اجر اس لیے ملتا ہے کہ ماں تیار کرتی ہے اس کو, اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے, اس کی نگرانی کرتی ہے, اور باپ اس کو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے. تو خیر میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عدت وفات کی وجہ کیا ہے. ایک عورت کی عمر 100 سال ہو گئی, اب اس کے شوہر کا انتقال ہوا, تو وجہ کیا ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ وجہ یہ آیت ہے, جب تک یہ آیت موجود ہے عورت کو عدت وفات گزارنی پڑے گی, اور یہ آیت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی. لہذا جو لوگ حکمت اور مصلحت کو پوچھنے کے بجائے وجہ پوچھنے لگ جاتے ہیں تو وجہ یہ آئے تھے, کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کی وجہ قرآن کریم کی آئے تھے. تو اس مسئلے میں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ یہ قرآن کریم کی آئے تھے, اور اس عدت کے دوران اس پر بہت سارے احکامات لاگو ہوتے ہیں. یعنی ایک حدیث میں اس کی قرآن کریم کی پہلی تشریح تو حدیث ہی ہوتی ہے. ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کسی بھی مسلمان کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوک کرنا اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا, اور آپ نے ایک حدیث میں پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جذبات کا خیال رکھا, اگر کسی کی کسی مسلمان سے لڑائی ہو گئی تو 3 دن تک اپنے جذبات اور غصے کی شریعت نے بھی پاسداری رکھی ہے, کسی کے غصے اور جذبات کا خیال رکھا ہے, 3 دن تک اس کو اجازت دی کہ بھائی ٹھیک ہے 3 دن تک اگر تم اس سے بات نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں, لیکن 3 دن کے بعد اگر اس غصے کو باقی رکھو گے تو پھر اس کی اجازت نہیں. لہذا حدیث میں صاف ارشاد فرما دیا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. تو سوک بھی 3 دن سے زیادہ کا جائز نہیں, لیکن جو بیوی ہے اس کو حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوک کرے گی. اس دوران وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی, وہ بھڑکیلے چمکدار اچھے نظر آنے والے کپڑے بھی نہیں پہنے گی, لیکن ہاں وہ غسل کر سکتی ہے, نہا دھو سکتی ہے, منہ ہاتھ دھو سکتی ہے, اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما لگانا چاہے تو سرما بھی لگا سکتی ہے, لیکن آئی شیڈ یہ چیزیں نہیں لگائے گی, وہ لپسٹک نہیں لگائے گی, زیب و زینت میک اپ نہیں کرے گی, اور وہ والے کپڑے جو اچھی تقریبات میں یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پہنے جائیں گے, لیکن وہ وضو کر سکتی ہے, وہ غسل کر سکتی ہے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ پورے سال تک اس عورت کو ایک کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا, نہ وہ غسل کر سکتی ہے, نہ وہ کسی سے مل سکتی ہے, نہ سورج دیکھ سکتی ہے. تو اس زمانے میں جن لوگوں کا عدت کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تھا وہ یہ کرتے تھے کہ عورت کو میت کے ساتھ ہی باہر نکال دیتے تھے. آج کل بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, یہ زمانے جاہلیت کا ہیلا تھا, یہ جائز نہیں. ہاں اگر عدت وفات میں ہے عورت تو اس کے لیے شوہر کے گھر میں رہنا ہی ضروری ہے, لیکن اگر وہ جاب کرتی ہے تو اب اس کا نان نفقہ تو نہیں ہے نا, نان نفقہ تو شوہر کے ذمہ تھا, شوہر تو رہا نہیں, اب اسے گھر کی ضروریات کے لیے اگر نوکری کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی اجازت ہے, لیکن وہ رات باہر نہ گزارے, پوری رات, رات کا ابتدائی حصہ باہر گزار سکتی ہے, علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے, گھر کا سودا سلف لینے کے لیے کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہ جا سکتی ہے, لیکن ہاں تفریح کے لیے نہ جائے, شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نہ جائے, اور سوشل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں جا سکتی, ضروریات کے لیے اگر وہ باہر جانا چاہے تو جا سکتی ہے. اسی طرح اس عورت کو پیغام نکاح دینا بھی منع کیا ہے کہ جب تک عدت نہیں گزری اس وقت تک, یہ فرما دی کہ جب عدت گزر جائے تو پھر تم ان کو خطبہ دے سکتے ہو, پیغام نکاح دے سکتے ہو, اس سے پہلے اشارے کنایوں میں ذکر کیا جا سکتا ہے, اگر اشارے کنایوں میں کوئی شخص ذکر کر دے تو کوئی حرج نہیں, لیکن صراحتاً نکاح کی دعوت دینا عدت کے دوران جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے جائز نہیں, یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 234 میں صاف بیان کیا گیا. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, اس سے پہلے بتا دیا کہ اگر عدت پوری ہو گئی تو پھر وہ عورتیں آزاد ہیں, اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتی ہیں, اور تمہارے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے, تم انہیں نکاح کا شادی کا پیغام بھی دے سکتے ہو اور اس کی پیشکش کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں, اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام کرو, اور جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ, خام خواہ نہ روکو. لہذا اگر عدت گزر گئی اس کے بعد اگر بیوہ نکاح کر رہی ہے تو بلا وجہ بیوہ کو اس نکاح سے روکنا جائز نہیں. اسی طرح اگر شوہر ہے, بیوی مر گئی ہے اور شوہر کو ضرورت ہے نکاح کی, تو اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو بچے اب بڑے ہو گئے تو بچوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ باپ کو نکاح سے محروم کر دیں. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے جوان ہو گئے تو اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو باپ جو ہے وہ رفیقہ حیات سے محروم ہو گیا, اب اسے ضرورت ہے رفیقہ کی, اب یہ اولاد نالائق خود بھی وقت نہیں دیتی والد کو اور اس کو اس سے مجبور کرتے ہیں کہ جی ہم تو گھر میں نہیں آئیں گے, ہم چلے جائیں گے, یا ہم ابا کو نکال دیں گے. بھائی ابا کو تو خیر نکال ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں, اور اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے. آگے آیت نمبر 235 کے اندر یہ بتایا, اگر تم لوگوں نے کسی ایسی عورت کو طلاق دے دی نکاح کے بعد جس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں، جس کو چھوا نہیں تھا تم نے، تو پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا مہر بیان کیا گیا، مہر طے کیا گیا تھا. اگر مہر طے کیا گیا تھا تو اس صورت کے اندر تو نصف مہر دیا جائے گا اور اس عورت پر عدت نہیں ہوگی، اور طلاق ہوتے ہی جیسے اس کو اس نے ایک طلاق دی تو وہ طلاق، وہ عورت بائن ہو جائے گی. بائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب رجوع تو نہیں کر سکتا. طلاق رجعی کے اندر تو طلاق کے اندر بات چلی تھی، طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی، ویسے تو تین قسمیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظ ہے، اور ایک چوتھی قسم بھی ہے جس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں مخصوص ایام میں طلاق دے دے تو اس کی اجازت نہیں، اس کو طلاق بدعت کہی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی اس حالت میں کہ وہ حالت حیض میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو منع کریں کہ وہ، اور یہ کہیں کہ وہ اس سے رجوع کرے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو پھر دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. تو اس حالت میں تو طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں. اور اگر طلاق دی ہے صریح الفاظ کے ساتھ کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور ایک دفعہ کہہ کر رک گیا یا دو دفعہ کہہ کر رک گیا، تو یہ تو طلاق رجعی ہے. عدت کے اندر، اور طلاق کی عدت تین حیض ہے جو پچھلی آیت میں گزر چکا، تو عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اس کے لیے بیوی کی رضامندی کوئی شرط نہیں. اور رجوع عملی بھی نہیں، قولی بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے اور اس کی بیوی پاکستان میں رہتی ہے. اب رابطہ جو ہے وہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. آج کل ٹیلی فون ہے. اس پر ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے امریکہ سے فون کیا اپنی بیوی کو، ساری باتیں ہوتی نہیں، اور آخر میں بیوی نے کہا کہ بھائی وہ پیسے ختم ہو گئے تو پیسے بھیج دو. اب وہ وہاں سے کہنے لگا کہ بھائی تمہاری آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہی ہو تم، زور سے بولو. اب وہ عورت یہاں زور سے بولے تو قریب میں آپریٹر بیٹھا ہوا تھا، آپریٹر کہنے کا مجھ تک آواز آ رہی ہے اور آپ کو نہیں جا رہی. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ بھائی تجھے آواز آ رہی ہے تو تو بھیج دے پیسے. تو حکم جس کو مل رہا ہے وہ اس پر عمل کرے. تو اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ٹیلی فون پہ اور پتہ چلا کہ اس نے ٹیلی فون پہ طلاق دے دی، ابھی اس عورت کی عدت نہیں گزری تھی، دونوں نے غور و فکر کیا، اور جب الگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے ضروریات کا، ایک دوسرے کی ضرورت کا، ایک دوسرے کی قدر بھی ہوتی ہے. اب تنبہ ہوا، اب وہ اس کے لیے وہاں سے اپنی نوکری چھوڑ کر اور لاکھوں روپے خرچ کر کر یہاں آئے گا تو یہ کوئی ضروری نہیں. وہ ٹیلی فون پہ کہہ سکتا ہے، اس کو اطلاع دے سکتا ہے کہ جی میں تم سے رجوع کرتا ہوں، تو یہ رجوع ہو جائے گا. تو طلاق رجعی کے اندر رجوع ہوتا ہے، اور طلاق بائن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رجوع کا حق نہیں ہوتا، اس میں نئے مہر پر اثر نو دوبارہ سے نکاح ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے ملاقات ازدواجی تعلق سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی تو وہ طلاق جو ہے اگرچہ الفاظ طلاق رجعی کے ہوں مگر وہ بائن ہو جائے گی، اور اب رجوع کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ باہمی رضامندی سے نئے مہر پر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا مہر بیان نہیں کیا گیا تھا تو پھر ویسے اگر بیان کیا گیا تھا تو نصف مہر ملے گا، اور اگر بیان نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس کو مہر نہیں ملے گا. پھر اس کو کوئی اچھا جوڑا جو بری کا ہو یا ایسا کوئی اچھا کپڑا دے کر اس کو رخصت کیا جا سکتا ہے. یہیں پر ایک مسئلہ اور یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ مسائل اسی طرح سے یاد آتے رہیں گے. بعض دفعہ ہم کسی آیت تک آگے تو بڑھ نہیں سکیں گے لیکن مسائل یاد آ جائیں گے. جیسے ہم نے طلاق کی بات کی، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت کا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ عدت کا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت کو باقاعدہ پرفارم کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی ایسی عبادت ہے جو باقاعدہ انجام دی ہے، کوئی ایسا حکم ہے جس کو باقاعدہ انجام دینا ضروری ہے. لہٰذا اگر کسی عورت نے عدت نہیں کی، لوگ یوں کہتے ہیں کہ جناب وہ تو باہر نکل گئی، شادی میں بھی چلی گئی، منگنی میں بھی چلی گئی، تو اس نے تو عدت ہی نہیں کی. تو اگر عدت نہیں کی تو اب وہ دوبارہ سے عدت کرے تو عدت دوبارہ سے نہیں ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے عدت نہ کی ہو لیکن عدت نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہ ہو، اگر جان بوجھ کر نہیں کی تو وہ گناہگار ہوئی کہ اس نے قرآن کے صحیح حکم کو چھوڑ دیا. کہ اب بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی کہ جناب شوہر امریکہ میں ہے اور عورت پاکستان میں، الگ الگ ملک میں ہے، کسی کام سے وہ گیا ہوا ہے، پتہ چلا وہاں اس کا کسی وجہ سے کسی بھی اس میں انتقال ہو گیا اور یہاں پر بیوی کو پتہ ہی نہیں. اب بیوی کو جب پتہ چلا جب شوہر کے انتقال کو 5 مہینے 6 مہینے گزر گئے تھے, تو اب جب اس عورت کو پتہ چلے گا تو اب وہ عدت تھوڑی کرے گی, اس کی عدت تو گزر چکی, اور عدت نہ کرنے کا اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا. عدت نہ کرنے کا اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر حکم تو نہیں چھوڑا. یہ ایسے ہی ہے جیسے رمضان کا چاند تو نظر آ گیا تھا, مطلب پر آ گیا تھا, لوگوں کو نظر بھی آ گیا تھا, لیکن لوگوں کو علم ہی نہیں ہو سکا, اور بعد میں پتا چلا ایک دن گزرنے کے بعد کہ جناب روزہ تو کل سے ہو گیا تھا اور ہم نے تو آج روزہ رکھا ہی نہیں. تو اس صورت کے اندر جو قضا کریں گے تو اس روزے کی تو قضا ہوتی ہے, تو اس صورت میں روزہ قضا کریں گے لیکن قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا, اور لیکن عدت کی قضا نہیں ہوتی, چاہے عدت طلاق ہو چاہے عدت وفات ہو, اس کی قضا نہیں ہوتی. ہر حکم کی قضا نہیں ہے, بعض احکام ہیں جن کی قضا ہے, بعض حکموں کی قضا نہیں. جیسے نماز جنازہ ہے, اگر کوئی نہیں پہنچ سکا تو اس کی قضا تھوڑی ہے, وہ تو گزر گئی. عید کی نماز ہے, اس کی قضا نہیں ہوتی. جمعے کی نماز ہے, اس کی قضا نہیں ہوتی, اس کی جگہ زہر کی نماز پڑھے. اور نماز جنازہ ہے, وہ نکل گئی تو اب اس کی قضا نہیں ہے, وہ نکل گئی. اب ویسے ہی میت کے لیے دعائے استغفار کر لیں. اور اسی طرح اگر عید کی نماز ہے, گزر گئی نکل گئی تو نکل گئی, اب وہ اس کو دوبارہ نہیں ملے گی, نہ اس کی قضا ہوگی اور نہ ہی اس کا کفارہ ہے. اسی طرح عدت بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس کا قضا اور کفارہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی عورت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا, یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی, اس کو پتہ اس وقت چلا جب عدت گزر چکی تھی, تو اب عدت گزر گئی, اب اس عدت کی قضا نہیں ہوگی نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہوگا. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب روزوں کا کفارہ ہوتا ہے, نماز کا مرنے کے بعد کفارہ ہوتا ہے, تو ہر حکم کا کفارہ ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ہے کہ دین کے احکامات کو سیکھیں, اس کے لیے وقت لگائیں. یہ وقت لگانے سے ہی سمجھ میں آئے گا, ایسے ہی گھر بیٹھے پتہ نہیں چلے گا. یہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. بھائی آپ نے پتہ کس سے کیا؟ ہم ایک گاڑی لے کر آتے ہیں, ایک دوا کی کھانسی کی دوا کی شیشی لے کر آتے ہیں, اس میں بھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے استعمال کرنی ہے, اور پرہیز بھی پوچھتے ہیں کہ جناب پرہیز کیا کرنا ہے تاکہ یہ دوا اپنا اثر کرے. تو کیا دین کے احکامات میں بھی ہم اس چیز کی پابندی کرتے ہیں کہ یہ بتا کریں کہ جناب اس کا پرہیز کیا ہے؟ تو عدت کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں وہ عدت کا پرہیز ہیں, کہ مطلقہ کے لیے حکم ہے کہ وہ تو بناؤ سنگار کر سکتی ہے, وہ اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, وہ میک اپ بھی کر سکتی ہے تاکہ شوہر کو رجحان ہو اس کی طرف اور وہ رجوع کرے. لیکن عدت وفات کے اندر وہ میک اپ نہیں کر سکتی, اس میں وہ اچھے کپڑے اور بھکیلے کپڑے نہیں پہنے گی, بلکہ عام نارمل سے کپڑے پہنے گی اور سادی رہے گی. اس دوران وہ کسی سے مل بھی سکتی ہے, بات بھی کر سکتی ہے, ہنس بول بھی سکتی ہے, اور جو محرم ہے, نامحرم سے تو ویسے بھی پردے کا حکم ہے, جو محرم ہے وہ اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو تو ضرورت ہے اس کی اور دلجوئی کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, اس بیچاری کو تنہائی میں بند کر دیتے. جو مرنے والا تھا جس کی قضا آ گئی تھی وہ تو گزر گیا, اور جو زندہ ہے اس کو جیتے جی مار دیا, اس کی اجازت نہیں. یہ حدود سے تجاوز ہے, اور حدود سے تجاوز ان آیتوں میں بار بار کہا گیا, یہ کہ احکام خداوندی کی حدود ہیں, انہیں کراس کرنا تو دور کی بات, ان کی کراس کرنے کے قریب بھی مت جاؤ. اسی کو ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شریعت اور طریقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر حدود بتائی جاتی ہیں کہ کون کون سی اللہ کی حدودیں کہاں جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے, اور طریقت کے اندر ان حدود کی حفاظت کے راستے بتائے جاتے ہیں کہ تم کون سا طریقہ اختیار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور احکامات پامال نہیں ہوں گے, ان پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ جو تفسیر بیان کی جاتی ہے, اس کے اندر آیات احکام کی تفسیر بیان یہ کی جاتی ہے کہ اس میں معلوم ہو کہ حدود کیسے ہوں گی, کون کون سی حدود ہیں, اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سی حدود ہیں تو پھر ان حدود کو کی پامالی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, وہ بھی ہم علماء سے ہی سیکھیں گے, جاننے والوں سے ہی سیکھیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے احکامات میں اپنے آپ کو بے مہار مت چھوڑو, بلکہ کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اور دینی احکامات کے اندر دنیاوی احکامات کے اندر بھی مشورہ کرتے رہو. کہ جناب فرض کریں کسی آدمی کے اندر تکبر ہے اور غرور ہے, تو متکبر کو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے, یہ تو ہمیشہ دوسروں کے رویے اور اس کے ماتحتوں کے رویے بتائیں گے کہ اس کے اندر تکبر ہے. اب اس تکبر کا علاج کیسے کرنا ہے, یہ آپ کو آپ کا شیخ بتائے گا, جس کو شیخ کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ فرض و واجب تو نہیں, اگر کسی نے نہیں کیا تو اس پر شریع اعتبار سے کوئی طعنہ تشنیع تو نہیں ہوگی, اس کی قضا یا کوئی کفارہ تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال دین پر عمل کرنے میں احتیاط ہے. دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا اس کا علاج کرنا ہے تو جناب ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کیجئے, یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ کچھ دن دوا اس سے لے لی کچھ دن اس سے لے لی, کبھی ہومیوپیتھک کبھی ایلوپیتھک, تو اس سے مرض ختم نہیں ہوگا, مرض بڑھتا چلا جائے گا, یہ نقصان کی بات ہے. تو لہذا دین کے احکامات میں بھی کسی ایک کی پیروی کرو, اور جب جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کرنا ہے. لہذا امام رازی رحمتہ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ سوال کرنے والا مرید اور خاموش بیٹھنے والا طالب علم دونوں اپنے منصب کے لائق نہیں ہیں, لہذا دونوں کو منع کر دیا کہ دونوں کو نکال دو. مرید کو جب شیخ سے بیعت ہو گئے تو اب سوال کرنے کی اجازت نہیں کہ جی یہ حکم کیوں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں کرنا ہے, وہاں تو جو شیخ نے راستہ بتا دیا اس پر عمل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں مدد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے. یہی تصوف کے طریقہ کار ہیں. اور دینی احکامات کے اندر جو ہے وہ سیکھنے جب بیٹھے ہیں تو جناب یہ حکم کیوں ہے, کس آیت سے ہے, کس حدیث سے, یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے. چنانچہ مدارس کے اندر جو فقہ کی درسگاہ ہوتی ہے اس میں بڑا قیل و قال ہوتا ہے, حدیث کی کتابوں میں, حدیث کی درسگاہوں میں, دروس کے اندر تو قیل و قال کی اجازت ہے, بلکہ حکم ہے کہ جناب پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حکم کیوں ہے. لہذا اب اگر عدت وفات کیوں ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا, قرآن کریم کی آیت ہے اس لیے عدت وفات ہے, اور یہ کب تک رہے گی, یہ حکم کب تک رہے گا, جب تک یہ آیت موجود ہے, یعنی قیامت تک یہ حکم رہے گا, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. اگر کوئی خاتون بیوہ ہوئی 18 سال کی عمر میں یا بیوہ ہوئی 80 اور 100 سال کی عمر میں, دونوں کے لیے حکم برابر ہے, کوئی قرآن کی آیت دونوں کے حق میں برابر ہے. ہاں کچھ رعایت کسی خاص حالات کی وجہ سے بعض دفعہ مل جاتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے اندر توفیق دی, کسی آیت کے اندر وہ مسئلہ آیا اور یاد بھی رہا, جسے بہت سارے مسائل آج دیکھیں. آج تو ہم نے کوئی نئی آیت تو پڑھی نہیں, بلکہ پرانی آیتوں کے اندر جو مسائل رہ گئے تھے انہی کو ذکر کیا, اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کے اندر ہمیں استقامت عطا فرمائے, جب تک آیت احکام پوری نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں لگائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے, اور جہاں شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, اور جب شروع کر دیا اب جہاں جہاں مسائل یاد آتے رہیں وہاں پر ہم نیا درس روک کر پرانے مسائل کو پورا کریں گے, اور پھر نئی آیت شروع ہوگی. اس سے دل گرفتگی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آج کا دن تو ایسا ہوا کہ کوئی نئی آیت پڑھی نہیں, لیکن جناب جو پچھلی آیات کے احکام ادھورے رہ گئے تھے انہیں تو مکمل کیا, تو یہ مکمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف سے ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا, بلکہ ایک استاد نے مشورہ بھی دیا تھا کہ دین کا کوئی نہ کوئی قصہ بھی بیان کیا جائے, چونکہ اب قرآن کی بات ہو رہی ہے, لہذا مجھے ایک قصہ عشاق قرآن کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے, بہت مختصر سا قصہ ہے. دارالعلوم کراچی کے ایک استاد تھے حفظ کے, قاری فتح محمد صاحب جالندر کے رہنے والے تھے, اور میرے استاد دادا ہیں, وہ دادا استاد ہیں کہ میرے استاد کے استاد ہیں, میں نے جن سے حفظ کیا انہوں نے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ کیا تھا. یہ بہت چھوٹی سی عمر میں نابینا ہو گئے تھے, بہت چھوٹی سی عمر میں, غالباً 2 یا 2.5 سال کی عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کا شغف رکھا تھا. ان کو دو ہی شوق تھے, ایک قرآن کریم کا, دوسرا گھڑی کا. اگرچہ نابینا تھے دیکھنا نہیں آتا تھا, لیکن بہرحال شوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ان کو بڑا شغف رکھا تھا, اور قرآن کریم ان کے گویا کے ان کا حصہ, ان کا جز بن گیا تھا زندگی کا, اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حافظہ بھی عطا فرمایا تھا. تو ان کو لوگ ان کے حافظے کو جانچتے رہتے تھے, تو آخر عمر میں ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور ایک حصہ مفلوج ہو گیا, زبان بھی اس سے متاثر ہوئی. لیکن بہرحال کوئی بھی آدمی ان کے سامنے جب تلاوت کرتا تھا تو ان کی حرکات اور سکنات سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت ناگواری ہے. اگر غلطی کرتا تھا, کسی آیت کو صحیح نہیں پڑھتا تھا یا کہیں غلط کر جاتا تھا تو ان کو بے چینی ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ ان کو ایک کوئی صاحب مل گئے ان کے اپنے علاقے کے, طواف کر رہے تھے. انہوں نے سلام کیا, اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت زبردست دیا تھا ان کو, انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ فتح محمد میں تو تب مانوں جب تو مجھے پہچانے. اب انہوں نے زبان میں لکنت آ گئی تھی, خادم ہی سمجھ سکتے تھے کیا کہہ رہے ہیں. حضرت نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کا یہ نام ہے, تو حضرت کے خادم نے اس کو بتایا کہ حضرت نے آپ کا یہ نام بتایا. تو وہ آدمی آشش کر اٹھا, اللہ اکبر, اور اس نے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور یہ آواز سے پہچان گئے کہ یہ کون ہے. تو حفظ قرآن کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر قرآن شریف کو, قرآن کریم کوئی حفظ کر لے اور حفظ کرنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے اور اس کو دہراتا بھی رہے, یہ نہیں کہ حفظ کر کے چھوڑ دے اور بھول بھال جائے, اس کا تو وبال بہت شدید ہے. قرآن کریم حفظ کرنا فرض یا واجب نہیں, لیکن جب حفظ کر لیا تو اس حفظ کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے. تو اس کے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا حافظے میں بڑی وسعت دے دیتے ہیں, بڑا اس کا حافظہ کھل جاتا ہے. تو لہذا اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ کرائیں اور حفظ کے دوران اگر اس کی عصری تعلیم میں ایک آدھ سال کا کوئی فرق آ جائے تو اس سے دن چھوٹا مت کریں, اتنی بڑی دولت بھی تو مل رہی ہے. لہذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بچہ اتنے عرصے میں حفظ کرے گا تو اپنے ہمجولیوں سے پیچھے رہ جائے گا. تو بھائی پیچھے نہیں رہے گا, آگے بڑھ جائے گا کہ وہ قرآن کی دولت لے کے پھر آگے چلے گا, اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے اور قرآن کریم کی حفاظت میں جو حفظ کر رہا ہے وہ گویا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے. اور جو شخص قرآن کریم کی حفاظت کا یا کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی عنوان سے قرآن سے وابستہ ہوگا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رفعت رکھی ہے, بلندی رکھی ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی چار چاند لگائیں گے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے درس کی توفیق دی. ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں اس کو پابندی سے کیا جائے, اس کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں غلطیوں سے, خود پسندی سے, عجب سے, تکبر سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اس دعا کی مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جب یاد آئے آپ استقامت کی اور اس کام میں لگے رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ